السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
حکومت کو سیاسی مخالفت میں اضافے کے علاوہ قانونی معاملات میں بھی پریشانیوں کا سامنا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
حکومت نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل NDTV انڈیا پر ایک روز کے لیے پابندی لگا دی. صحافیوں، ان کی تنظیموں اور سیاستدانوں کی جانب سے فیصلے کی مذمت. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں 3 امریکی ٹرینر اردن کی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز فائرنگ کا یہ تبادلہ ایک ایئر فورس اڈے پر کیا گیا. اور انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں جمعے کے روز گورنر کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ اس وقت پرتشدد ہو گیا جب کچھ مظاہرین نے پولیس کی گاڑیاں جلا دیں. جواب میں پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور پانی کی بوچھاڑ کی. ترکی کے جنوب مشرقی شہر دیار باکر میں جمعے کے روز ایک کار بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے.
امریکہ کی صدارتی انتخابی مہم زور و شور سے جاری. رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ سخت ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی عدالت عالیہ نے اپنا یہ موقف برقرار رکھا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف مالی امور کے بارے میں تنہا فیصلے نہیں کر سکتے اور یہ فیصلے انہیں محض اپنے اختیارات کے تحت نہیں کرنے چاہیے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
وزیر اعظم نواز شریف کو جہاں ان دنوں سیاسی مخالفت کا سامنا ہے، وہیں قانونی معاملات بھی ان کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں. گو کے بیرون ملک اثاثوں کے لیے آف شور کمپنیاں بنانے کے معاملے پر وزیر اعظم عدالت عظمیٰ کو بتا چکے ہیں کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے اور ان کے تمام اثاثے وہی ہیں جن کی تفصیلات وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے گوشواروں میں فراہم کر چکے ہیں. لیکن سیاسی حلقوں کی طرف سے اب بھی اس بنا پر وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ اس عہدے پر فائز رہنے کے لیے وہ اپنا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. تاہم وزیر اعظم اور ان کی جماعت مسلم لیگ نون ان مطالبات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں. حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف پاناما لیکس کی سپریم کورٹ میں جاری سماعت کے باوجود وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف فورمز پر آواز بلند کرتی آ رہی ہے، جبکہ سابقہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اب وزیر اعظم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جمعے کو ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے علاقے ڈھیرکی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر احتساب ہر صورت کیا جائے.
اگر نواز شریف نے پاناما بل پاس نہ کیا تو پھر سب کو لگ پتا جائے گا، ان کو لگ پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا کہ جمہوریت بہترین انتقام کیوں ہے.
لیکن وزیراعظم خود پر الزامات لگانے اور تنقید کرنے والوں کو ملکی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والے قرار دیتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت نہ صرف اپنی آئینی مدت پوری کرے گی بلکہ آئندہ عام انتخابات میں بھی ایک بار پھر کامیابی سے ہمکنار ہوگی.
ان کو معلوم ہے کہ بجلی بھی آ رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ 2 رویا خوبصورت ایکسپریس وے بھی بننے والی ہے. یہ سب کچھ کیسے ہضم ہوگا، ان کو کیسے ہضم ہوگا؟ اسی لیے تو وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں کہ کس نہ کسی طریقے سے ترقی کے پہیے کو روکا جائے.
انہوں نے جمعے کو کہوٹا کے قریب نڑ کے علاقے میں ایک جلسے سے خطاب میں سیاسی مخالفین کا نام لیے بغیر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. سینئر تجزیہ کار رسول بخش ریس کہتے ہیں کہ فی الوقت سیاسی کشیدگی کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما لیکس کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا حکومت کے لیے پریشانی اور الجھاؤ برقرار رہے گا.
اب دو سوال رہتے ہیں جو سپریم کورٹ کو بھی اٹھانے چاہیے اور سب لوگ پاکستان میں اٹھاتے رہے ہیں اور جن کا جواب سلی بخش نہیں ملا ابھی تک. وہ ایک یہ ہے کہ اس دولت کے کمانے کے ذرائع کیا ہیں اور پاکستان میں اس کی دستاویزات کہاں پہ ہیں. دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے یہ سرمایہ کیسے منتقل کیا گیا. اب اگر ان ایشوز پر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے اور اس میں شریف خاندان یا شریف بذات خود اس میں قصوروار ٹھہرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست کی ختم ہونے کا امکان ہے. جب تک فیصلہ نہ آ جائے میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ پریشانی یا یہ الجھاؤ بالکل رہے گا.
ادھر جمعے کو ہی سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں مالی امور میں وزیر اعظم کو اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کا کہا گیا تھا. عدالت عظمیٰ 3 ماہ قبل ہی اپنے ایک فیصلے میں وزیر اعظم کو اس ضمن میں ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے سے روک چکی تھی. رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی وزیر اعظم کی طرف سے مالی وسائل سے متعلق حاصل ثوابدیدی اختیارات ریاست کے وسائل پر سیاست کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں جو کہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے.
اس کے اوپر پابندی لازمی تھی اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ میں دوبارہ سے جانا ہوگا کہ کسی ایسے منصوبے کا اعلان وزیر اعظم نہیں کر سکے کہ جس کا کہ بجٹ میں اس کے لیے کہ رقم یا رقوم مختص نہیں کی گئی. کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اعلان کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ سڑک بنا دو, یہاں پہ پل بنا دو, اور یہاں پہ بجلی لا دو, یہاں پہ فلاں چیز لا دو. کیونکہ سیاسی مقاصد کے لیے ریاست کے ذرائع کو استعمال کرنا ہوتا ہے. آپ بجٹ میں ان تمام منصوبوں کو رکھیں ایک سال پہلے اور ان منصوبوں کے اوپر آپ عمل کریں.
یہ امر قابل ذکر ہے کہ جمعے کو ہی وزیر اعظم نے جلسہ عام سے خطاب میں اس علاقے کے لیے مختلف منصوبوں کا اعلان کیا تھا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور یہ ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان تمباکو کنٹرول سے متعلق بھارت میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں اب تک کی صورتحال کے مطابق شرکت نہیں کر سکے گا. تمباکو کنٹرول سے متعلق عالمی کانفرنس آئندہ ہفتے ہونی ہے جس میں دنیا بھر سے 180 ممالک کے نمائندوں کی شرکت متوقع ہے. پاکستان کی وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ دو طرفہ کشیدگی کے تناظر میں اس کانفرنس میں شرکت مناسب نہیں لگتی.
مسئلہ یہ ہے کہ ویزوں کا بھی ایشو ہے اور پھر وہ رپورٹنگ ویزا دے رہے ہیں. مجھے لگتا ہے منسٹری سے ایک دو لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس وجہ سے احتیاط کے طور پہ میرا خیال ہے کہ اتنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود ایک آدھے ہمارے بندے نے اپلائی کیا ہوا ویزے کے لیے.
بھارت کی طرف سے فوری طور پر اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں خاصی کشیدگی آئی ہے اور اس کی نمایاں جھلک اب سفارتی تعلقات میں پائے جانے والے تناؤ میں بھی نظر آتی ہے. رواں ہفتے ہی پاکستان نے اپنے ہاں تعینات بھارتی سفارت خانے کے 8 اہلکاروں پر جاسوسی کا الزام عائد کیا, جبکہ ایسے ہی الزامات بھارت کی طرف سے اپنے ملک میں تعینات پاکستانی سفارتی عملے پر عائد کیے گئے. ادھر پاکستان میں شعبہ صحت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ تمباکو کا بڑھتا ہوا استعمال ملک کے لیے ایک خطرہ ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ تمباکو نوشی کا رجحان نوجوانوں میں بڑھ رہا ہے.
دی ون آف دی لارجسٹ پبلک ہیلتھ ایشوز پاکستان میں ٹوبیکو سموکنگ ہے. انفارچونیٹلی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے لائک پاکستان, ادھر اس کا رجحان ابھی بھی بڑھ رہا ہے اور ایون بچوں میں اور ٹین ایجرز میں یہ بہت زیادہ کامن ایڈکشن ہو گئی ہے. اور ایک تمباکو جو پف ہے اس میں 400 سے زیادہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر ہارمفل تو ہوتے ہی ہیں لیکن کینسر پروڈیوسنگ بھی ہوتے ہیں.
تمباکو کنٹرول سے متعلق بھارت میں ہونے والی عالمی کانفرنس 12 نومبر تک جاری رہے گی جس میں تمباکو کاشت کرنے والوں کے لیے متبادل فصلوں, ای سگریٹ کے استعمال کے علاوہ اس سے جڑے دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی حکومت نے ایک نجی نیوز چینل NDTV انڈیا کو 8 نومبر سے 9 نومبر تک 24 گھنٹے کے لیے بند کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اقدام مبینہ طور پر جنوری میں پنجاب میں بھارت کے ایک ایئر فورس اڈے پر حملے کی کوریج میں ضابطہ کار کے خلاف ورزی پر کیا گیا. نئی دہلی سے سہیل انجم.
حکومت نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل NDTV انڈیا کی نشریات پر ایک دن کے لیے پابندی عائد کر دی. اس نے چینل کو ہدایت دی کہ وہ 8 اور 9 نومبر کی درمیانی شب سے 24 گھنٹے کے لیے اپنی نشریات روک دے. حکومت نے یہ فیصلہ وزارت اطلاعات و نشریات کی ایک کمیٹی کی سفارش پر کیا ہے کہ مذکورہ چینل نے جنوری میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی رپورٹنگ کے دوران اسٹریٹجک اہمیت کی حساس تفصیلات عام کی تھیں اور نشریات کے ضابطوں کی خلاف ورزی کی تھی. اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے این ڈی ٹی وی نے ایک بیان میں کہا کہ صرف اس کے ہندی چینل کے خلاف کارروائی کی گئی جبکہ ہر چینل نے حملے کی اسی طرح کوریج کی تھی اور یہ کہ اس کی رپورٹنگ خاصی متوازن تھی. صحافی برادری کی جانب سے حکومت کے اس فیصلے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے. ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا، براڈ کاسٹ ایڈیٹرز ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیموں اور کارکن صحافیوں نے فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اسے اظہار خیال کی آزادی پر پابندی لگانے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا. ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کی عہدیدار اور سینئر صحافی سیما مصطفیٰ نے وائس آف امریکہ سے خصوصی بات چیت میں موجودہ حالات کو ایمرجنسی سے بھی ابتر قرار دیا.
یہ جو آج اس وقت ہوا ہے این ڈی ٹی وی انڈیا کے خلاف، یہ ایمرجنسی سے بھی ایک طریقے سے خراب ہے، کیونکہ ایمرجنسی میں پہلی بار انڈیپینڈنٹ انڈیا اور آزاد ملک میں ایک گورنمنٹ، اس وقت اندرا گاندھی نے سینسرشپ لائی جو سب اخباروں میں پر لاگو ہوئی تھی. اس وقت انڈیا میں ٹیلی ویژن نہیں تھا. آج یہ پہلی بار ایسا ہے کہ بنا سینسرشپ ڈکلیئر کر کے گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں یہ لکھ دیا ہے کہ کس کے خلاف ایکٹ کریں گے اور کس کے خلاف نہیں ایکٹ کریں گے، کون پیٹریوٹک ہے، کون نیشنلسٹ ہے، کون ان کا جو دائرہ ہے یا ان کا جو ڈیفینیشن ہے اس کے ساتھ کون میڈیا چینل یا میڈیا ہاؤس یا جرنلسٹ چل رہا ہے یا نہیں. تو یہ ایک فرسٹ موو ہے گورنمنٹ کا اور یہ بہت ہی خطرناک ہے میڈیا فریڈم اور ڈیموکریسی کے لیے.
انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا گیا تو میڈیا کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی.
اگر اس وقت اس کو ریزسٹ نہیں کیا گیا اور اس وقت اخبار والوں نے اور سب ایڈیٹرز، براڈ کاسٹ اور پرنٹ میڈیا، آن لائن میڈیا کے لوگ ساتھ میں، دے ہیو ٹو پٹ دا پریشر، ایک پریشر ڈالنا ہے ان کو سرکار سے کہ اس آرڈر کو واپس کریں، نہیں تو یہ آرڈر ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا اور اس کے بعد ہر طریقے کی مطلب ہر طریقے کا وچرے سے ایک ایفرٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے جس سے میڈیا کا فریڈم کمپرومائز، سیریسلی کمپرومائز ہو جائے گا.
بعض سیاستدانوں نے بھی حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کی. راہل گاندھی، ممتا بنرجی، احمد پٹیل، اروند کیجریوال اور عمر عبداللہ نے اسے اظہار خیال کی آزادی پر قدغن قرار دیا. کیجریوال نے تمام نیوز چینلوں سے اپیل کی کہ وہ این ڈی ٹی وی انڈیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ایک روز کے لیے اپنی نشریات روک دیں. خیال ہے کہ اپنی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی وجہ سے این ڈی ٹی وی انڈیا کافی مقبول ہے اور بعض حلقوں میں اسے حکومت مخالف چینل سمجھا جاتا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
تین امریکی ٹرینر اردن کی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز فائرنگ کا یہ تبادلہ ایک ایئر فورس اڈے پر ہوا. ایک سروس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور دو عمان کے اسپتال میں ہلاک ہوئے جہاں انہیں زخمی حالت میں لایا گیا تھا. اردن کی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ ٹرینر کار میں تھے اور جب وہ جنوبی اردن کے الجار ایئر فورس کے اڈے پر پہنچے تو سیکیورٹی گیٹ پر نہیں رکے. انہوں نے بتایا کہ جوابی فائرنگ میں اردنی افسر بھی زخمی ہوا. امریکی سفارتخانے نے اعتراف کیا کہ سیکیورٹی کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں امریکی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور کہا کہ وہ اردنی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن مزید تفصیلات نہیں بتائیں. انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتا میں جمعے کے روز گورنر کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ اس وقت پرتشدد ہو گیا جب کچھ مظاہرین نے پولیس کی گاڑیاں جلا دیں اور جواب میں پولیس نے آنسو گیس پھینکی اور پانی کی بوچھاڑ کی. 50,000 سے زیادہ افراد نے جاکارتا میں گورنر کے خلاف مارچ کیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اس وقت توہین مذہب کا ارتکاب کیا جب انہوں نے اپنے خلاف مہم میں قرآنی آیات استعمال کرنے والوں پر تنقید کی. گورنر باسو کی تجاجہ پورنامہ نے اپنے بیان میں معافی بھی مانگ لی، لیکن مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں انڈونیشیا کے توہین مذہب کے سخت قوانین کے تحت گرفتار کیا جائے۔ افغانستان میں پولیس نے بتایا ہے کہ جنوبی صوبے ہلمند میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک صحافی ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ حکام کے بقول یہ واقعہ جمعے کے صبح مرکزی شہر لشکر گاہ میں پیش آیا۔ مقامی پولیس کے ایک عہدیدار کے مطابق لوٹ مار کا موت کا شکار ہونے والے صحافی نعمت اللہ ظہیر دیگر مقامی صحافیوں کے ہمراہ علاقے میں طالبان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی جاری لڑائیوں کے کوریج کے لیے وہاں موجود تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نعمت اللہ ظہیر کی گاڑی سڑک کنارے نصب بم سے جا ٹکرائی۔ اس واقعے میں دیگر لوگ بھی زخمی ہوئے، تاہم ان کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ نعمت اللہ ظہیر آریانہ نیوز کے لیے کام کرتے تھے۔ ترکی کے جنوب مشرقی شہر دیار بکر میں جمعے کے روز ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ پولیس اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس سے پہلے گزشتہ رات کرد نواز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مشترکہ لیڈروں اور ان 11 قانون سازوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن کا زیادہ تر تعلق کرد علاقے سے ہے۔ یہ گرفتاریاں انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ دیار بکر کے گورنر کے دفتر نے کہا کہ کل عدم کردستان ورکرز پارٹی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جمعے کے روز عراقی شہر موصل کے مشرقی حصے میں اس وقت شدید لڑائی بھڑک اٹھی جب عراق کی اسپیشل فورسز نے شہری علاقوں میں فضائی حملے شروع کیے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
دو ہفتے پہلے موصل میں عراقی فورسز کی فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے یہ شہری علاقے میں ہونے والی شدید ترین لڑائی ہے۔ موصل میں اس کارروائی کا مقصد عراق کے دوسرے بڑے اس شہر سے داعش کے جنگجوؤں کو بھگانا تھا۔ اسپیشل فورسز کے لیفٹیننٹ جنرل عبد الوہاب السعدی نے جمعے کے روز ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو لڑائی میں کئی قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔
عادنا الان دخلت الى حي الزهراء حي صدام سابقا والمعارك مستمره والاشتباكات مستمره۔
ہماری فورسز الزهراء کے علاقے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس علاقے کو ماضی میں صدام کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ یہاں اس وقت بھی لڑائی جاری ہے۔ دشمن سنائپرز، کار بموں اور براہ راست میزائلوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم جوابی کارروائی کریں گے اور اللہ کی مدد سے اس علاقے کو جلد آزاد کروا لیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسپیشل فورسز کے لیفٹیننٹ جنرل عبد الوہاب السعدی کے۔ ایسے میں جب عراقی فورسز اور کرد فوجی موصل کے تقریباً تمام اطراف سے اس پر گہرا تنگ کرتی چلی آ رہی ہیں، اسلامک اسٹیٹ شہر پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ عراقی فورسز کو ان حملوں میں امریکی فورسز کی فضائی مدد حاصل ہے۔ اس وقت علاقے میں فوجیوں کی درجنوں گاڑیوں اور ٹینکوں کو صحرا سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت موصل میں 1 ملین سے زیادہ شہری پھنسے ہوئے ہیں، جس سے داعش کے خلاف فوجی کارروائیوں میں خلل پڑ رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیرس کے شمال مشرقی علاقے میں فرانس کے سینکڑوں پولیس اہلکاروں نے تارکین کے ایک بہت بڑے کیمپ کو گرانا شروع کر دیا ہے، جہاں تقریباً 3,000 تارکین وطن پناہ گزین تھے۔ حکومت فرانس کی کوشش ہے کہ ان پناہ گزینوں کو سڑکوں اور پناہ گاہوں سے دور رکھا جائے۔ اپنے اپنے سامان کے ساتھ یہ ہزاروں افراد بسوں کے انتظار میں کھڑے تھے جو انہیں ایسے مراکز میں لے جائیں گی جہاں ان کی پناہ کی درخواستوں پر باقاعدہ عمل شروع ہوگا۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتے کیلے کے ایک بڑے کیمپ کو حکام نے مسمار کر دیا تھا اور ہزارہا تارکین کو وہاں سے استقبالیہ مراکز میں بھیج دیا گیا تھا۔ لیبیا کے ہلال احمر کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہیں جمعرات کے روز جانزور کے ساحل سے 4 افریقی تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں، جس سے کل ملنے والی لاشوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ مقامی ریڈ کریسنٹ کے عہدیداروں نے بتایا کہ طرابلس کے مشرقی مضافات میں ملنے والی یہ لاشیں تحلیل ہونا شروع ہو گئی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوبنے والی کشتی میں کئی روز سے موجود تھیں۔ اس کشتی پر 150 افراد سوار تھے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اسی علاقے میں ایک اور کشتی جمعرات کے روز ڈوب گئی، جس پر 130 افراد سوار تھے، لیکن لیبیا کے رضاکاروں نے متعدد افراد کو بچا لیا۔ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں کے مطابق امریکہ کے دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کیرولائنا کے قصبے سیلما میں پرانے فوجیوں کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی سیکیورٹی کے معاملے میں ہلری کلنٹن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
وی نو ہلری کینٹ بی ٹرسٹڈ، وی ہیو لرنڈ دیٹ ود امریکن سیکیورٹی، یو ٹیک اے لک ایٹ ہر ای میل سچویشن، کین وی ٹرسٹ ہر ود اور سیکیورٹی؟
ہم جانتے ہیں کہ ہلری پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، امریکہ کی سیکیورٹی کے معاملے میں ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ ان کے ای میلز والے قصے پر نظر دوڑائیں، کیا ہم سیکیورٹی کے معاملے پر ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ وہ امریکہ کے صدارتی عہدے کے لیے نااہل ہیں، وہ اس منصب کے لیے انتخاب لڑنے والی انتہائی بددیانت شخصیت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت جب میں اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ان عظیم ایڈمرلز اور ان عظیم جنرلوں کو دیکھتا ہوں اور ان کے اعزاز میں دیے گئے ان تمغوں کو دیکھتا ہوں اور ان تمغوں کو حاصل کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہلری کلنٹن ان کی سربراہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ دوسری جانب سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی رالے میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ صدارتی امیدوار کی نامزدگی کی دوڑ میں ان کے حریف سینیٹر برنی سینڈرز نے ہلری کلنٹن کو متعارف کرایا۔ کلنٹن نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن یہ جاننے کے بارے میں ہے کہ لوگ کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں۔
I think it's fair to say things are going to change. Change is part of life. That much is certain. The question is what kind of change are we going to see? Are we going to build a stronger, fairer, better America?
میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تبدیلی آنے والی ہے، تبدیلی زندگی کا حصہ ہے، یہ بات یقینی ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کس قسم کی تبدیلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایک مضبوط اور بہترین امریکہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو ڈرا دھمکا رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان دو قسم کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے۔ جمعرات کے روز صدر اوباما نے بھی سخت مقابلے والی ریاست فلوریڈا میں ہلری کلنٹن کے حق میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ جمعرات ہی کے روز رائے عامہ کے تازہ ترین دو اہم جائزوں کے مطابق ہلری کلنٹن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسا کہ امریکہ میں سن 2016 کے انتخابات کا سماں بن چکا ہے اور صرف کچھ دنوں کے بعد امریکہ کا نیا صدر منتخب ہونے والا ہے، ایسے میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو ای میلز کی تفتیش کا سامنا ہے۔ ان کی مشیر ہما عابدین خاص توجہ کا مرکز بن چکی ہیں۔ یہ ہما عابدین کون ہیں؟ گل رخ کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔
امریکہ میں انتخابات کا سماں بن چکا ہے۔ جب یہ دور اپنے آخری ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، ایسے میں جب ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کو ای میل تفتیش کی دوسری قسط کا سامنا ہے، ان کی مشیر ہما عابدین توجہ کا خاص مرکز بنتی جا رہی ہے۔ عابدین کو کلنٹن اپنی دوسری بیٹی قرار دیتی ہے، جن کی اس سال کے اوائل میں اپنے شوہر انتونی وینر سے باقاعدہ علیحدگی ہو چکی ہے۔ وینر کے خلاف پہلے ہی چان بین جاری ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر 15 برس کی بچی کو قریاں تصاویر اور جنسی نوعیت کے پیغام بھیجے تھے۔ کانگریس کے سابق رکن کو ماضی میں بھی جنسی نوعیت کے اسکینڈل کا سامنا رہا ہے، جن معلومات میں عابدین ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ تاہم حالیہ دنوں کے دوران انکشاف ہونے والی کلنٹن کی ای میلز کی دوسری قسط، جنہیں ان کے نجی سرور سے برآمد کیا گیا، وہ ای میلز وینر اور عابدین کے کمپیوٹر پر بھی موجود پائی گئی۔ ای میلز کے معاملے میں ایک بار پھر ایف بی آئی نے کلنٹن پر توجہ مبذول کی۔ انکشاف کے بعد ہما عابدین اور ان کے سابق شوہر کا ایک بار پھر ایک ساتھ نام آنے لگا ہے۔ عابدین اس وقت سے ہلری کلنٹن کی مشیر ہے جب 1990 کی دہائی کے اوائل میں وہ خاتون اول تھی، اور 19 برس کی ہما انٹرن ہوا کرتی تھی جب ہما نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ کی ڈگری مکمل کی تھی۔ تب سے وہ ہلری کلنٹن کی مشیر رہی ہے۔ اور 2008 کی صدارتی مہم کے دوران وہ ان کی چیف آف اسٹاف بھی تھی، اور جب کلنٹن وزیر خارجہ تھی تو وہ ان کی معاون چیف آف اسٹاف تھی۔ گزشتہ دو عشروں کے دوران ہما عابدین ہلری کلنٹن کے ساتھ دکھائی دیتی رہی ہے اور مشیر اور باڈی وومن کے عہدوں پر فائز ہے، جو عام طور پر کم عمر عملہ سر انجام دیتا ہے۔ سن 2013 میں مختصر مدت کے لیے انہوں نے چھٹی لی تھی، جس دوران انہوں نے اپنے شوہر کی انتخابی مہم کے لیے کام کیا تھا۔ تاہم انہی دنوں میں وہ ایک اور سکینڈل کا حصہ بنے، جس دوران ان پر الزام تھا کہ انہوں نے خواتین کو نامناسب پیغام بھیجے۔ اس کے بعد عابدین نے پھر سے کلنٹن کے ساتھ کام شروع کیا۔ حالیہ دنوں کے دوران افشا ہونے والی ای میل سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کے نمائندے کے طور پر کردار ادا کرنے لگی ہے۔ مثال کے طور پر موجودہ انتخابی مہم کے دوران تمام عملے کی سکریننگ کا کام سر انجام دینا، نیو یارک کے میئر بل ڈی بلاسیو سے 45 منٹ کی ملاقات کرنا، جس کے لیے ہلری کلنٹن کو تاخیر درپیش تھی۔ تاہم ہلری اور ہما عابدین بہت قریب رہ چکی ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ امریکی محکمہ خارجہ میں کام کیا کرتی تھی، جبکہ ہما عابدین کی جانب سے ادا کردہ کردار کی چان بین کی جا رہی ہے۔ اس ہفتے کے انکشاف کے بعد ہما عابدین اور وینر کے کمپیوٹر سے ہلری کلنٹن کی ای میلز برآمد ہوئی ہے۔ کچھ افراد نے یہ مطالبہ تک کیا ہے کہ وہ ہلری کی انتخابی مہم سے دور رہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ تمباکو کی پیداوار اور سگریٹ نوشی دونوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور دونوں ہی کو ختم نہیں کیا جا سکا، باوجود اس کے کہ طبی ماہرین نہ صرف ان کے نقصانات بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، بلکہ بہت سی بیماریاں سگریٹ نوشی سے لاحق ہوتی ہیں اور لوگ زندگی جیسی قیمتی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، جن میں 80% اموات ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو سن 2030 تک سالانہ 1 ارب لوگ سگریٹ سے متعلق وجوہات کی بنا پر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ سن 1964 سے امریکہ میں سگریٹ نوشی کے خلاف مہم جاری ہے، مگر ابھی تک تمام تر آبادی کو سگریٹ سے پاک نہیں کیا جا سکا۔ ہر سال تمباکو نوشی کے خلاف دنیا بھر میں ایک دن بھی منایا جاتا ہے، تاکہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ ان کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ ان کی زندگی کو کیسے دھواں دھواں کر رہا ہے۔ ویسے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تمباکو صحت کے لیے مضر ہے، مگر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اسے ترک کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اس عادت کا شکار نوعمری ہی میں ہوتے ہیں، اور تمباکو میں موجود نکوٹین انہیں اپنا عادی بنا لیتی ہے۔ یہی بات جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی ڈاکٹر کمبرلی ہان بھی کہتی ہیں۔
نکوٹین
کی عادت سخت ہوتی ہے، منشیات میں یہ بہت طاقتور ہے۔ ڈاکٹر ہان کہتی ہیں کہ اکثر نوجوان تمباکو کئی صورتوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ سگریٹ ہو سکتے ہیں، چھوٹے سگریٹ یا دھوئیں کے بغیر تمباکو۔ سگریٹ نوشی کے آدھی نوجوان ای سگریٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی نیکوٹین ہوتی ہے۔
The more nicotine that I get, the more addicted I am, the more difficult. وہ کہتی ہیں
جتنی زیادہ نیکوٹین ہم استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ اس کی عادت ہوتی جائے گی اور اتنا ہی اسے ترک کرنا مشکل ہوگا۔ یہاں امریکہ میں سگریٹ نوشی ترک کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کے لیے ای سگریٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ طریقے ترقی یافتہ ممالک میں تو عام ہیں، مگر ترقی پذیر ملکوں میں تو قوت ارادی پر انحصار زیادہ کیا جاتا ہے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جریدے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ کا طریقہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے مفید ہو، مگر سب کے لیے نہیں۔ دوسرے طریقوں میں معمولات میں تبدیلی، دوائیں، چنگم اور پیچز وغیرہ شامل ہیں، جو نکوٹین کی طلب کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ ہے لوگوں کو احساس دلانا کہ وہ اپنی اس عادت پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ عادت ترک کرنے والوں کو انعام میں رقوم دینے کا سلسلہ، جو خاصا مؤثر بھی ہے۔ امریکہ میں ادویات کی ایک کمپنی اپنے ملازمین کو تحریک دیتی ہے کہ وہ $150 جمع کروائیں، اور جب وہ سگریٹ نوشی ترک کر دیں گے تو انہیں $150 کے $800 ملیں گے، اور یہ طریقہ باقی طریقوں سے دگنا کامیاب رہا ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں صحت کی پالیسی کے تجزیہ کار اسکاٹ ہیلپن کہتے ہیں،
We simply don't wish to part with our own money. And that explains both why relatively few people were willing to make that $150 deposit in the first place.
اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کیوں اپنے $150 جمع نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن جنہوں نے ایسا کیا وہ جانتے تھے کہ اس میں ان کا اپنا پیسہ لگا ہے، تو انہیں سگریٹ نوشی ترک کرنا ہوگی، اور یہ طریقہ باقی طریقوں سے زیادہ کامیاب رہا۔ ایک نئے مطالعے کے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ انعامی رقم کا یہ طریقہ سگریٹ نوشی ترک کرنے کے باقی طریقوں سے 5 گنا زیادہ مؤثر رہا ہے۔ یہ مطالعہ دا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوا۔ مدثرہ منظر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ فرانس کی ایک معروف گاڑی ساز کمپنی رینو نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے، اور 2018 سے وہ یہاں اس ساخت کی گاڑیاں تیار کرنا شروع کر دے گی۔ پاکستان کے سرمایہ کاری بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سربراہ مفتی اسماعیل کے حوالے سے شائع شدہ اطلاعات کے مطابق کمپنی نے گاڑیوں کی تیاری کی درخواست جمع کروائی تھی، جس پر ضابطے کی کارروائی جاری ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کوئی یورپی کار ساز کمپنی پاکستان میں کام شروع کرے گی۔ ابتدائی طور پر یہ کمپنی $10 کروڑ کی سرمایہ کاری کرتے ہوئے کراچی میں گندھارا نسان موٹرز کے تیار کردہ پلانٹ میں ایک شفٹ میں 6,000 گاڑیاں تیار کرے گی۔ معروف زمانہ رینو کی ساختہ گاڑیوں میں ایس یو وی اور سیڈان کاریں دونوں ہی شامل ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ دونوں ہی تیار کی جائیں گی۔ رینو اور نسان کمپنی میں پہلے ہی 17 سال سے اشتراک جاری ہے۔ فرینچ کمپنی رینو کو گاڑیوں کی پیداوار کی مناسبت سے 2013 میں دنیا کی 11ویں بڑی کمپنی قرار دیا گیا تھا۔ افغان خاتون شربت گلہ نے، جس سے عالمی سطح پر افغان لڑکی کے نام سے جانا جاتا ہے، کاغذات میں جعلسازی کرنے اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسے 15 دن کی سزائے قید اور جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغان پناہ گزین خاتون شربت گلہ کو پشاور کی ایک ذیلی عدالت نے پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے جرم میں 15 دن قید اور 1,10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سزا مکمل ہونے پر شربت گلہ کو ان کے ملک افغانستان بھیج دیا جائے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے شربت گلہ کو پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام میں گزشتہ ہفتے پشاور سے گرفتار کیا تھا، لیکن بعد ازاں ان کی خرابی صحت کے بنا پر وہ ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شربت گلہ کی وکیل وفی اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ جرمانے کی رقم فوری طور پر ادا کر دی گئی ہے، جبکہ ان کی موکل 11 روز کی سزا پہلے ہی کاٹ چکی ہے۔
انہوں نے خود پلیڈ گلٹی کی ہے، اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیے انہوں نے، تو اس پہ آج عدالت نے اس کو سزا کے طور پر 15 دن سزا کی قید سنائی ہے، جس میں تقریباً 11 دن آلریڈی وہ گزار چکی ہے اس میں قید میں، اور 3 سے 4 دن وہ مزید اس میں کسٹڈی میں رہے گی، اور چونکہ وہ آلریڈی اس پہ ہے بیمار ہے، وہ ہیپاٹائٹس سی کی پیشنٹ ہے، وہ جو اپنے باقی 3 سے 4 دن ہیں وہ ہاسپٹل میں گزاریں گے۔
وزارت خارجہ کی ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو کہا تھا کہ شربت گلہ کے معاملے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے، اور انہیں اسپتال میں مناسب طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ شربت گلہ 1980 کے دائم میں افغانستان میں لڑائی کے سبب دیگر لاکھوں افغانوں کی طرح اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان نقل مکانی پر مجبور ہوئی تھی۔ اس عرصے کے دوران معروف جریدے نیشنل جیوگرافک نے اپنے ایک شمارے کے سرورک پر ان کی تصویر شائع کی۔ اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی، جس کے بعد وہ افغان مونالیزا کے نام سے پکاری جانے لگی۔ گزشتہ سال ذرائع ابلاغ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ شربت گلہ اور ان کے 2 بیٹوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنوائے ہیں۔ پاکستان میں قوائب کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا کی طرف سے خبروں کی تصدیق کے بعد شربت گلہ اور ان کی دو بیٹوں کے شناختی کارڈ منسوخ کر دیے گئے تھے۔ شربت گلہ کی گرفتاری پر نہ صرف بعض پاکستانی حلقوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا جبکہ افغانستان کے عہدیداروں کی طرف سے بھی ان کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلام آباد میں متعین افغان سفیر عمر زخیل وال نے کہا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ شربت گلہ اب قانونی مشکلات سے آزاد ہو گئی ہے جو اس نے گزشتہ ہفتوں کے دوران بھگتی تھیں۔ اپنے فیس بک صفحے پر افغان سفیر نے کہا کہ شربت گلہ جلد ہی ایک پناہ گزین کی غیر یقینی زندگی سے بھی آزاد ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر زخیل وال نے کہا کہ انہیں اس بات پر انتہائی مسرت ہوئی ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران افغان پناہ گزین خاتون شربت گلہ کو درپیش قانونی مشکلات ختم ہو گئی ہیں۔ افغان سفیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے صفحے پر جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ بہت جلد شربت گلہ بطور ایک پناہ گزین کے غیر یقینی زندگی سے آزاد ہو جائے گی۔ افغان سفیر نے کہا کہ شربت گلہ آئندہ پیر کو اپنے ملک افغانستان واپس روانہ ہو جائے گی جہاں اب بھی لوگ ان کو ایک معروف شخصیت کے طور پر چاہتے ہیں۔ افغان سفیر نے یہ بیان ایسے وقت دیا جب پشاور کی ایک عدالت نے جمعے کو شربت گلہ کو جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے جرم میں 15 دن کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے اور کہا کہ سزا مکمل ہونے کے بعد شربت گلہ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ عمر زخیل وال نے کہا کہ جب وہ اپنے وطن واپس پہنچیں گی تو صدر اشرف غنی ان کا خیر مقدم کریں گے اور ان کی اپنے ملک میں دوبارہ آبادکاری میں ان کی معاونت کریں گے۔ افغان سفیر نے ان تمام افراد کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے شربت گلہ کی مدد کے لیے آواز بلند کی۔ افغان سفیر کا کہنا تھا کہ حکومت اور سرکاری اداروں کے متعلقہ افراد اور عام شہریوں نے شربت گلہ کے معاملے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزین مقیم ہیں، ان میں 15 لاکھ کے لگ بھگ باقاعدہ طور پر اندراج شدہ ہیں جبکہ باقی افراد بغیر کسی قانونی دستاویزات کے مقیم ہیں۔ ان میں سے بعض افغان پناہ گزینوں کو مبینہ طور پر جعلی شناختی کارڈز بنوانے کی وجہ سے مقدمات کا بھی سامنا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
شام کے ایک بڑے شہر حلب میں روس کی اعلان کردہ 10 گھنٹے کی جنگ بندی جمعے کو غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور جنگ بندی کا یہ خاتمہ اس الٹیمیٹم کے ساتھ ہو رہا ہے جو باغی ملیشیا کے لڑنے والوں کو محفوظ راستوں سے شہر خالی کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ نامہ نگار ایڈورڈ یارانیان کی ایک رپورٹ کے ساتھ عمیر بن ریاس۔
كما تشاهدون يعني عبر الكاميرا يعني جميع التجهيزات التي قامت بها محافظة حلب هي في اتم الاستعدادات۔
نامنگار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے حکومت کی جانب سے بنائے گئے 2 سرکاری کراسنگ پوائنٹس پر ہونے والی تیاریاں دکھائی ہیں۔ یہ راستے باغیوں کے قبضے والے مشرقی حلب سے نکل کر حکومت کے کنٹرول والے شہر کے مغربی علاقے میں آنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ باغیوں کے قبضے والے شہر کے مشرقی حصے سے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگوں کے نکلنے کے نقطۂ نظر سے یہ تیاریاں کی گئی ہیں۔ فارس شالکی حلب سے پارلیمان کے رکن ہیں، انہوں نے شامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ وہ باور کرتے ہیں کہ باغیوں نے شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں شہر چھوڑنے سے روک رہے ہیں۔
اول شيء بدل انه هن عباره عن مرتزقه يعني راكدين ورا الغنائم وفي كل وحده وراها دوله
معينه۔ فارس شالکی نے باغیوں کو کرائے کے قاتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ عام لوگوں کے اغوا میں ملوث ہیں اور شہریوں سے شہر کے مشرقی علاقے سے نکلنے کے بدلے $300 وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے طنزی انداز میں کہا کہ اگر داعش کے جنگجو لندن اور نیو یارک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں تو پھر مغربی ملکوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ حکومت مخالف باغیوں کے ایک مشیر اسامہ ابو زید نے سعودی ٹی وی چینل العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ حکومت کے زیر انتظام علاقے میں داخل ہونے سے شاید اس لیے کترا رہے ہیں کیونکہ انہیں داخلی راستوں پر قائم چوکیوں پر تعینات اہلکاروں پر اعتماد نہیں۔ شامی حکومت کے ایک قانونی مشیر عبدالحامد صرافی نے سرکاری ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ صدر بشار الاسد نے مہینوں پہلے باغی جنگجوؤں کو ہتھیار ڈالنے پر جس عام معافی کی پیشکش کی تھی وہ اب بھی مؤثر ہے، جس کا انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عام معافی کی باضابطہ پیشکش مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ ان کے بقول باغیوں کی جانب سے حلب کے جنوبی مغربی علاقوں پر حملوں کے باوجود حکومت جمعے کو صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک جنگ بندی پر عمل کرے گی۔ دریاسنا شامی فوج کے ٹینکوں نے ان باغی جنگجوؤں پر بمباری کی ہے جو حلب کے جنوب مغربی کنارے سے شہر کے نئے رہائشی علاقے اسد سٹی کی جانب پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے۔ باغیوں کے کم از کم 3 گروہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سرکاری فوج کو شہر کے مشرقی علاقے سے پیچھے دھکیل رہے ہیں، جس کا فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ جمعے کی جنگ بندی کا اطلاق ایسے وقت ہو رہا ہے جب روسی بحریہ کا جنگی بیڑا، جس میں طیارہ بردار جہاز ایڈمرل کزنیتسوف بھی شامل ہے، شام کے ساحل پر لنگر انداز ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا حصہ بننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ فریقین نے عالمی ادارے کے اہلکاروں کی حفاظت کی قابل بھروسہ یقین دہانیاں نہیں کرائی ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹینمیئر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا دورانیہ اتنا مختصر ہے کہ اس دوران کوئی امدادی کارروائی انجام دینا ممکن نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے استاد ہلال کہشان کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں کو خدشہ ہے کہ ایسے میں جب بین الاقوامی ذرائع ابلاغ امریکی انتخابات کی کوریج میں مصروف ہیں، روس حلب میں اپنی فوجی کارروائیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ان کے بقول امریکی انتخابات سے عین قبل روس کے واحد طیارہ بردار جہاز کی شام آمد محض اتفاق نہیں۔ ہلال کاشان کہتے ہیں کہ وہ یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا روس باغیوں کو حلب کے مشرقی علاقے سے بے دخل کرنے میں فوری کامیاب ہوگا یا نہیں، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہے کہ روس باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی علاقے کا محاصرہ سخت ضرور کر دے گا۔ حلب کے اس مشرقی علاقے میں اب بھی لگ بھگ 2.5 لاکھ افراد موجود ہیں، جبکہ حکومت کے زیر انتظام شہر کے مغربی علاقے میں 10 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مسیحی تنظیموں نے ترکی میں اس امریکی پادری کو جیل بھیجنے کے اقدام کی مذمت کی ہے جس کے خلاف عہدیداروں کے بقول قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بننے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قبل ازیں اینڈریو برنسن کو حکام نے حراست میں لینے کے بعد 1 ماہ تک قید تنہائی میں رکھا تھا۔ ترکی کے حکام اور مسیحیوں کے پروٹیسٹنٹ فرقے کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اینڈریو برنسن پروٹیسٹنٹ مشنری کے طور پر 20 سال سے ترکی میں کام کر رہے تھے اور اب انہیں ازمیر کے حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ ترک حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ نورین برنسن، جو ازمیر میں ایک پروٹیسٹنٹ چرچ چلا رہے تھے، کو 7 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا۔ برنسن کو 20 اکتوبر کو رہا کر دیا گیا اور انہیں ملک چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ تاہم بعد ازاں ترک عہدیداروں نے انہیں 10 نومبر تک اپنے ویزے کی مدت کے خاتمے تک ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اینڈریو برنسن کو بھی ان کی رہائی کے بعد متوقع طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ امریکہ میں قائم ایک مسیحی تنظیم وائس آف دی پروسیکیوٹیڈ، یعنی ستم زدوں کی آواز، اور ان کے ساتھ ساتھ ترکی کی پارلیمان میں حزب اختلاف اور مسلم اکثریت والے اس ملک کے مسیحی پادریوں نے بھی اینڈریو کے معاملے کو اٹھایا ہے۔ وائس آف دی پروسیکیوٹیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وقت ترجیح نورین اور اینڈریو کو ترکی سے باہر حفاظت کے ساتھ لے کر جانا ہے، جو ایسی بات ہے جو ملک بدری کے حکم نامے کے عین مطابق ہو۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اوباما انتظامیہ گوانٹانامو بے کے حراستی مرکز کو بند کرنے کے عزم پر قائم ہے، لیکن بقول ان کے یہ ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے گا اور اس سلسلے میں امریکی سیکیورٹی کو پیش نظر رکھ کر اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر اوباما نے 2008 میں اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد گوانٹانامو بے کو بند کرنے کے لیے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے، لیکن کانگریس میں اس پر اختلاف کے باعث قید خانے کو ابھی تک بند نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس وقت گوانٹانامو بے میں 60 قیدی موجود ہیں، جن میں سے 20 دوسرے ملکوں میں بھیجے جانے کے لیے اہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ 30 قیدی پیریوڈک ریویو بورڈ کے سامنے پیش ہونے کے اہل ہیں۔ قیدیوں سے سوالات اور بات چیت کے ذریعے یہ بورڈ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کو غلط سمجھتے ہیں، اور کیا حراستی مرکز سے رہا ہونے کے بعد وہ دوبارہ دہشت گرد سرگرمیوں کا حصہ تو نہیں بن جائیں گے۔ اس کے بعد بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی قیدی کو رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ درخواست مسترد ہونے کی صورت میں قیدی 6 مہینے بعد پھر سے نظر ثانی کی درخواست دے سکتا ہے۔ باقی کے 10 قیدی ایسے ہیں جن پر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی 2 بڑی جماعتوں کے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو شمالی کیرولائنا میں اپنی انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ صدارتی امیدوار کی نامزدگی کی دوڑ میں کلنٹن کے سابق حریف سینیٹر برنی سینڈرز نے ریلی میں ہلری کلنٹن کو متعارف کروایا، جبکہ اسی علاقے سے کچھ فاصلے پر واقع سلما میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ دونوں امیدواروں نے حسب معمول ایک دوسرے پر طنز اور تنقید کرتے ہوئے حریف کو منصب صدارت کے لیے غیر موضوع ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے دلائل کو دہرایا۔ گرین ویل میں ایک ریلی سے خطاب میں کلنٹن نے متنبہ کیا کہ ٹرمپ ہمیشہ صرف اپنی ہی پرواہ کرتے ہیں اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے کون متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ خواتین اور اقلیتوں کی تضحیک کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتے اور وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ پورے امریکہ میں اتحاد اور امید کے پیغام کے مقابلے میں لوگ ٹرمپ کے سیاہ تصور کو مسترد کر رہے ہیں۔ صدر براک اوباما نے بھی فلوریڈا میں ہلری کلنٹن کے حق میں آواز بلند کی اور ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخاب نزدیک ہیں اور اس کے نتائج کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس امریکہ کی تاریخ متعین کرنے کا نادر موقع ہے، اسے ضائع مت ہونے دیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی انتخابی مہم میں اپنی حریف پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کلنٹن انتخاب جیت جاتی ہیں تو انہیں ای میلز کے معاملے پر مواخذے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چھوٹے کاروبار کسی بھی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ہر سیاسی مہم میں ان سے متعلق امیدواروں کی رائے اور منصوبوں کو غور سے سنا جاتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہے۔ ہر انتخابی سال کی طرح اس مرتبہ بھی بزنس مالکان تشویش کے ساتھ ساتھ آئندہ کی حکومت سے بہتری کی امید کر رہے ہیں۔ نیلوفر مغل آپ کی ملاقات ایسے ہی کچھ کاروباری حضرات سے کروا رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ارجن دہال 10 سال پہلے نیپال چھوڑ کر امریکہ آئے اور یہاں پر نئی زندگی شروع کی۔ وہ آرلنگٹن ورجینیا میں ٹیکس اور انشورنس کا کام کرتے ہیں۔ انہیں اس بزنس کو کھڑا کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
میرے لیے یہ کام شروع کرنا آسان نہیں تھا۔ کچھ انتظامی اور مالی مسائل کی وجہ سے مجھے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ شروع میں نہ تو میرے پاس کچھ معلومات تھیں اور نہ ہی رقم۔ پھر کاروبار شروع ہوا، لیکن اپنی مدد کے لیے میں فوری کسی کو بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں تنخواہ نہیں دے سکتا تھا۔
چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ٹیکسز، قرض اور شرح سود، کم از کم اجرت اور ملازمین کی ہیلتھ انشورنس بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ارجن دہال کا کہنا ہے کہ ان مسائل سے آپ کا بزنس بڑھ سکتا ہے یا ڈوب سکتا ہے۔
جب میں نے بزنس شروع کیا تھا تو میری آمدن بالکل نہیں تھی، لیکن میں قرض واپس ادا کرتا تھا، میں ٹیکس دیتا تھا، میں کرایہ دیتا تھا، مجھے اپنے اسسٹنٹ کو تنخواہ دینا پڑتی تھی۔ لہٰذا جس قسم کی اقتصادی پالیسیوں کا ذکر موجودہ سیاسی امیدوار کر رہے ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا بلکہ ایک چیلنج ہوگا۔ مثال کے طور پر قرض اور شرح سود جیسے مسائل، ٹیکسوں میں اضافہ یا تنخواہوں میں اضافہ۔
اشرف الصدیق 12 سال پہلے بنگلہ دیش سے امریکہ آئے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے کیٹرنگ اور ریسٹورانٹ کا فیملی بزنس کر رہے ہیں۔ بزنس شروع کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں تھی۔ ان کے خاندان والوں اور دوستوں نے انہیں مالی مدد فراہم کی۔ ان کا یہ بزنس اگرچہ اب اچھا چل رہا ہے، لیکن اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے وہ آئندہ آنے والی حکومت سے ٹیکسوں میں نرمی چاہتے ہیں۔
میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن چھوٹے کاروبار کرنے کی حیثیت سے میں ٹیکس میں چھوٹ کا حامی ہوں۔ اس سے ہمیں مدد ملے گی اور اگر معیشت بہتر ہوگی تو ہمارا کاروبار اچھا ہوگا۔
چھوٹے کاروبار کرنے والے یہ دکاندار چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار ترقی کرے، اس لیے معیشت ان کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ کراچی پاکستان کے قدیر احمد راجہ بازار نامی گروسری اسٹور چلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے اس کاروبار کا آغاز کیا۔ وہ اپنے جیسے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے مزید سہولتیں اور آسان طریقے چاہتے ہیں۔
بزنس ٹائمز بہت لو چل رہے ہیں، ان کے اس کو سروائیو کرنا، بلوں کی پیمنٹ ہے، رینٹ ہے، یہ سب چیزوں کو سروائیو کرنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح کہ بہت مجھے محنت کرنی پڑی ہے، میرے بچوں کو محنت کرنی پڑی ہے اس بزنس کو چلانے کے لیے۔ باتیں کچھ حق میں بھی ہیں اور کچھ نا حق میں بھی ہیں، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ کہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کو جتنا سپورٹ جو بھی حکومت آئے کسی کی بھی آئے ان کے لیے ریلیف ملنا چاہیے, ان کو سہولتیں ملنا چاہیے کہ وہ آسانی سے بزنس کو ہینڈل کر سکیں اور اس بزنس کو آگے بڑھا سکیں.
وفاقی سطح پر کم از کم اجرت $7.25 فی گھنٹہ ہے, لیکن کچھ سیاسی اور سرگرم کارکن اس میں اضافے پر زور دے رہے ہیں.
اگر ان کے ویجز زیادہ بڑھائے جاتے ہیں تو ایک یہ کہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا, لیکن ہمیں بھی سہولت ہونی چاہیے اتنی کہ ہم ان کے لیے آگے بہتر سوچ سکیں, ان کو اچھی سیلری دے سکیں کہ وہ بھی خوش ہو کے جائیں, کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے.
اب جبکہ صدارتی انتخاب قریب ہے, بہت سے کاروباری حضرات ابھی بھی امیدواروں کی پالیسیز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ووٹ دینے کے لیے حتمی فیصلہ کر سکیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
ایزنیلون ہیپیلون ایک مفرور شخص ہے جو مئی 2001 میں فلپائن کے علاقے پالاوان میں 3 امریکی شہریوں سمیت 20 افراد کے اغوا کے الزام میں امریکی حکومت کو مطلوب ہے. ہیپیلون فلپائن کا شہری ہے اور 1966 میں پیدا ہوا تھا. وہ دبلا پتلا ہے جبکہ اس کا قد 165 سینٹی میٹر ہے. ہیپیلون کے بال سیاہ اور آنکھیں بھوری ہیں جبکہ وہ کبھی کبھار مونچھیں بھی رکھ لیتا ہے. اسے ابو بکر ہیپیلون, اماہی عمر اور بقال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ہیپیلون جنوبی فلپائن میں سرگرم دہشت گرد تنظیم ابو سیاف گروپ کا ایک سینئر رہنما ہے. یہ تنظیم اسلام پسند دہشت گردوں کے بین الاقوامی نیٹورک سے منسلک ہے. ابو سیاف گروپ کے رہنما کی حیثیت سے ہیپیلون فلپائن کے علاقے پالاوان کے سیاحتی مرکز ڈوس پلماس پر 27 مئی 2001 کو ہونے والے حملے کا مرکزی کردار تھا. اس حملے میں شدت پسندوں نے 3 امریکی شہریوں سمیت 20 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا, جن میں سے 2 بعد میں مارے گئے تھے. سن 2013 میں ابو سیاف گروپ نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں ہیپیلون نے القاعدہ سے اپنے تعلقات منقطع کرنے اور داعش اور اس کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی بیعت کرنے کا اعلان کیا تھا. امریکہ کی ایک عدالت بھی ہیپیلون کو فلپائن کے مختلف علاقوں میں امریکی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث قرار دے چکی ہے. امریکی حکومت کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت ایسی کوئی بھی معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $50,00,000 انعام رکھا گیا ہے, جس کے نتیجے میں ہیپیلون کی گرفتاری میں مدد مل سکے. امریکہ اس نوعیت کی تمام معلومات کی جانچ پڑتال کو یقینی بنائے گا اور انہیں فراہم کرنے والے تمام افراد کے نام صیغہ راز میں رہیں گے. اگر ضرورت پڑی تو امریکی حکومت ایسی معلومات دینے والے افراد کے تحفظ کے لیے انہیں کہیں اور بھی منتقل کر سکتی ہے. اگر آپ اس ملزم کے متعلق کچھ جانتے ہیں تو اپنے نزدیک واقع کسی بھی امریکی سفارت خانے میں قائم علاقائی سیکیورٹی کے دفتر سے رابطہ کریں. آپ ویب سائٹ rewardsforjustice.net یا ای میل ایڈریس rfj@state.gov کے ذریعے بھی ایسی کوئی معلومات امریکی حکومت کو فراہم کر سکتے ہیں.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
میٹالڈا کال نیو یارک کی رہائشی ہیں اور ایک اشتہاری فرم میں کام کرتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آرٹ اور فیشن کے پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود وہ ایک ہی لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ میٹالڈا کال گزشتہ 3 برسوں سے دفتر جانے کے لیے ایک ہی لباس استعمال کر رہی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ لباس آفس کا یونیفارم نہیں ہے۔ اشتہاری فرم ساچی اینڈ ساچی میں آرٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرنے والی میٹالڈا پر اگرچہ کمپنی کی طرف سے لباس کے معاملے میں کوئی پابندی عائد نہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے یونیفارم جیسا لباس یعنی سیاہ پتلون، سفید قمیض اور شانوں پر جیکٹ ڈال کر آفس جاتی ہیں۔ میٹالڈا کے مطابق ایک بڑی اشتہاری کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے وہ اکثر اپنے لباس کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں، اس سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں پر اثر پڑ رہا تھا، لیکن ایک ہی لباس پہننے کے فیصلے کی وجہ سے اب ان کا قیمتی وقت برباد نہیں ہوتا ہے۔ ہارپر بازار میں شائع ہونے والے بلاگ میں میٹالڈا اپنے فیصلے کی وضاحت میں لکھتی ہے کہ 3 سال پہلے ایک پیر کی صبح وہ عام دفتری خواتین کی طرح کام پر جانے کے لیے لباس منتخب نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اس روز ایک اہم میٹنگ طے تھی، لیکن غیر ضروری پریشانی کے نتیجے میں اس روز وہ آفس دیر سے پہنچی، جس پر انہیں کافی خفگی بھی اٹھانا پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ لہٰذا اسی روز میں نے اپنی اس الجھن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا، اور اپنی پریشانیوں کے حل کے طور پر سفید ریشمی قمیض اور سیاہ پتلون کی خریداری کی، اور اس کے ساتھ ایک سیاہ چمڑے کی جیکٹ بھی خریدی جو میرے لباس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ میٹالڈا نے بتایا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی سفید قمیض پھٹ گئی، اس پر داغ دبے بھی نظر آنے لگے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بار ایک اسٹور پر 15 نئی سفید قمیضوں اور چند سیاہ پتلونوں کا آرڈر دیا ہے، جو آئندہ کئی سالوں تک ان کے لیے دفتر کی وردی کا کام کرے گی۔ میٹالڈا لکھتی ہے کہ سخت ڈریس کوڈ کے فیصلے کی وجہ سے انہیں اکثر عجیب و غریب تبصرے بھی سننے کو ملتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ کسی کی شرط پوری کر رہی ہیں یا پھر انہیں ایک ہی لباس بور نہیں کر دیتا ہے، جبکہ ان کی آفس کی ایک ساتھی جو شاید ان کے لباس سے اب بیزار آ چکی ہیں پوچھتی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی لباس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیان جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اسی جوڑے میں پچھلے 3 برسوں سے لگاتار دفتر جا رہی ہیں۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ہفتے میں کام کے 5 دنوں کے بعد ویکینڈ پر وہ رنگ برنگے اور شوخ لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ میٹالڈا کال کے مطابق، آج مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میرا لباس دوسروں کے مقابلے میں عمدہ ہے، لیکن اب مجھے اپنے لباس کے بارے میں کوئی غیر ضروری فکر بھی نہیں رہی ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ تو سامعین، آپ کی کیا رائے ہے؟ روز روز کی جھنجھٹ سے چھٹکارا پانے کا کیا یہ آسان طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی لباس پہنا جائے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر اسفر امام, اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی, جسے آپ کے لیے پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل, اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گل رخ. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.